أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج مارچ 1978 کی 10 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفرقان کی آیت 53 سے ہو رہا ہے. سابقہ آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. لفظ کافرین تھا کہ ان کی اطاعت نہ کرو بلکہ یہ تمہاری مخالفت کریں گے. ان کی مخالفت کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد جاری رکھو، حتیٰ کہ یہ میدان جنگ تک میں اتر آئیں گے، وہاں بھی ان کا مقابلہ کرنا ہوگا. ان کے ساتھ کمپرومائز، مفاہمت یا مصالحت کا سوال نہیں پیدا ہوگا، اس لیے کہ یہ ایسے دو متضاد نظریات حیات ہیں کہ جن میں باہمی مفاہمت ہو ہی نہیں سکتی. یہ میں کافر یا کافرین کے سلسلے میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں کافر کا لفظ کچھ ایسا جیسے گالی ہوتی ہے، یوں وہ کافر جسے کہا جاتا ہے، اور یہ غیر مسلم اسے سمجھتے بھی اسی طرح سیکھتے جیسے گالی دی ہے. یہ گالی نہیں ہے. انسان دنیا میں پیدا ہوئے اور آپ دیکھیے گا پوری نو انسان، مختلف قسم کے لوگ، مختلف اقسام تو ایک طرف رہی، ایک فرد دوسرے فرد سے نہیں ملی، اور ان دونوں میں امتیاز اور اشتراق اور تخصیص اور تمیز کبھی آپ نے اس پہ غور نہیں کیا کہ اس کے لیے کتنا بڑا ڈپارٹمنٹ مشیت خداوندی کے اندر کوئی ہے اور کتنا ایفیشنٹ ہے. اس ایک اتنی چیز پہ غور کیجئے کہ ایک شخص کے انگوٹھے کی لکیریں ہیں ہی کتنا، یہ مقام جو ایک انچ کے برابر تو یہ ہے کس کا، دنیا میں کسی دوسرے شخص سے نہیں ملتا. اور یہ جو ہم اثر انسان ہیں، مثلا آج کی دنیا کے انسان دو عرب سمجھ لیجئے، انہی کی بات نہیں، جب سے انسان پیدا ہونا شروع ہوا آج تک دن میں لائیے، یہ کتنی انسانوں کی بات کر رہا ہوں میں، جو پہلا انسان مثلا تھا اس کا اور آج جو ہے ان کے بھی دو انگوٹھے دو ایک سے نہ آج ہیں. یعنی تفریق انفرادی کی کیفیت یہ ہے، ایک انچ جگہ ہے. اور میں کہتا ہوں تصور میں نہیں آتا کہ اتنے ڈیزائن، چند لکیروں کے اندر اتنے ڈیزائن مختلف بناتے جانا کہ ایک ڈیزائن دوسرے سے ملے ہی نہیں، معلوم نہیں وہ کتنا بڑا کوئی سادہ فرشتہ اس کے اوپر لگا رکھا ہوگا. اور اس کے بعد ایکوریسی کی یہ کیفیت کہ کبھی غلطی نہیں کرتا وہ. صاحب دنیا بھر کے حساب دان بیٹھ جائے، وہ لکیروں کو ادھر اسے بھی کچھ کرنا ہے نا، کوئی ہنسے نہیں، کوئی عدد نہیں، کوئی حساب کا سوال نہیں، چند لکیریں ہیں. اتنے سے ایک انچ کے رقبے کے اندر اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ پہلے انسانوں سے لے کے آج تک کوئی دو انسان ایسے نہیں جن کی یہ لکیریں ایک جیسی ہوں. اور پھر یہ بھی نہیں کہ ان میں چلو جی ذرا ذرا سا فرق ہے، کچھ ابہام ہے، کچھ ملتی جلتی سی ہیں، پتہ نہیں. یعنی انہی چند لکیروں سے اس طرح شناخت ہوتی ہے کہ کسی اور طریق سے اس کی شناخت نہیں ہوتی. متعین طور پر شناخت لکیر سے جو یہ شناخت کرتے ہیں مجرموں کو، اس سے بہتر شناخت کا کوئی اور طریقہ ہی نہیں. تو کیفیت تو یہ ہے فرد اور فرد کی آپس میں. انسانوں کی پھر اقسام گن لیجیے، نسلیں اور قبیلے اور قومیں اور رنگ اور زبان، شکل اور شباہت کتنے ہی ہیں، لیکن قرآن کریم نے تمام انسانوں کو دو کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے، دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے. اللہ کی خلاقکم فمنکم مومن ومنکم کافر. اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے تو تم میں سے یہ تم دو گروہوں میں بٹ جاتے ہو. تمام انسان ایک گروہ ہے جسے وہ مومنین کہتا ہے، دوسرا ہے جسے وہ کافرین کہتا ہے. مومن وہ ہیں جو خدا کی بتائی ہوئی صداقتوں کو صحیح مانتے ہیں، کافر وہ ہیں جو انہیں صحیح نہیں مانتے. عملی زندگی میں آئیے تو ہمارے ہاں ایک سوسائٹی بنائی جاتی ہے، اس سوسائٹی کے کچھ ممبر بنتے ہیں، جو ممبر نہیں ہوتے وہ نان ممبر ہوتے ہیں. جس اصطلاح میں آج ہم نان ممبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں قرآن کی روح سے وہی معنی کافر کے ہیں. یہ جو ایک جماعت بنی, ایک پارٹی بنی, ایک سوسائٹی بنی, ایک امت بنی, یہ تو ایک جماعت ہو گئی, ایک گروہ ہو گیا انہیں مومنین کا, اور جو اس سوسائٹی کے ممبر نہیں بنے وہ کافر ہوگا. تو یہ گالی تو نہیں, یہ تو ایک واقعہ ہے. کسی کو نان ممبر کہہ رہے ہیں تو یہ تو نہیں کہ آپ اسے تماشا مار دیتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, وہ بھی کہتا میں نان ممبر ہوں, تو آپ اس کو اگر لوگوں سے کہتے ہیں تو بھائی یہ تو نان ممبر کے لیے ایک اصطلاح ہے, تو کوئی بھی قرآن مناتا ہے اس میں. تم آج رکنیت کا فارم بھر لیجیے, ممبروں کے سب میں استعمال ہو جائیں گے. آپ نہیں ہیں تو آپ نان ممبر ہیں. قرآن کی روح سے انسانوں کی دو ہی کیٹیگری ہے. ضمن یہ چلا ہوا جھگڑا کے ساتھ یہ دو قومی نظریہ کیا ہے اور اس میں کیوں یہ وہاں ہندوستان میں غیر منتظم ہندوستان میں یہ سرا وضع کی ہے, اس کے بعد آج کیا جھگڑا لمبا چوڑا, مجھے اس سے واسطہ نہیں ہے. تو اس سے نہیں کہ یہاں تو بنیادی طور پر بات ہی دو قوموں سے شروع ہوئی ہے. من تو مومن ومن کن کافر, وہ تو شروع سے ہی انسانوں کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کر رہا ہے, اسی کا نام دو قومیں ہیں. اب آپ اس میں ٹکراؤ کی بات اس نے کہی ہے, بالکل صحیح ہے. ساری تاریخ جو ہے انسانیت کی وہ اس کی شاہد ہے کہ ہمیشہ ٹکراؤ جو ہوا ہے انہیں نظریات کے اندر ہوا ہے. آج بھی آپ ذرا چھوٹی سطح پہ آ جائیے, شریف اور بدماش دو کیٹیگریز ہیں نا انسانوں کی. رنگ, نسل, زبان, وطن کا اشتراک کچھ کیا نہیں ہے. انسان کی خصوصیت جو ہے اس کی بنا پہ یہ تفریق پیدا ہوئی. بعض انسان ہیں ان کی یہ خصوصیات ہیں کہ وہ شریف انسان, بعض لوگ ہیں کہ وہ شریف نہیں ہیں, وہ بدماش ہیں, گنڈے ہیں. ان کی خصوصیت کی بنا کے اوپر آپ یہ کہتے ہیں ان کو دو کیٹیگریز ہو گئی ہیں آپ کے ہاں. ایک محلے میں رہنے والے, ایک گھر میں بسنے والے, ایک قوم کے افراد, ان دو کیٹیگریز میں بٹ جاتے ہیں. تو یہ جو قرآن میں صداقتیں دی ہیں انہیں نہ ماننے والے نان ممبر ہیں, مخالفت کرنے والے وہ یہی لوگ ہیں. ان کے ساتھ عزیزش رہے گی, کشمکش رہے گی, ٹکراؤ رہے گا, تخاصم ہوگا, مقابلہ ہوگا. یہ جہاد ہے ان کے ساتھ. آخر تک ٹکراؤ ہوگا, بدر کے میدان میں ہوگا, احد کے میدان میں ہوگا, ٹکراؤ بھی آپس میں ہوگا. تو یہ دو ہی کیٹیگریز ہیں. وہ کہتا یہ ہے کہ یہ سارے انسان بظاہر اکٹھے ایک ہی جگہ رہتے ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ ان دو انسانوں کے اندر دو تفاوت بنیادی کس قدر ہے کہ یہ دونوں مل ہی نہیں سکتے آپس میں. اب اسے وہ ایک جیسا کہ اس کا انداز ہے, ایک طبی مثال سے, ایک محسوس مثال سے سمجھاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. مثال تو اس نے یہ دی ہے, عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یہ دو سمندر ہیں, ایک کھاری ہے ایک میٹھا ہے. سمندر سے نیچے اتر کے کوئی دریا ترجمہ کر دیتے ہیں. دونوں ساتھ ساتھ بہتے ہیں, ان دونوں کے درمیان ایک ایسا پردہ ہوتا ہے جو انہیں ملنے نہیں دیتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں یہ غلطی کر کے ترجمہ کرنے میں باہر کا. دریا تو ایسے کوئی ہے نہیں, نظر نہیں آتے. اب تو سروے ہو گئی ہے قریب سارے قرائے عرب کی کہ ایسے دو دریا چلے جا رہے ہوں آپس میں, جو ایک بہت کھاری ہو اور ایک میٹھا پانی ہو, اور دونوں ساتھ کے ساتھ بہتے چلے جا رہے ہوں اور وہ ملے نہیں آپس میں, اسی طرح سے دونوں چلے جا رہے ہوں. عربوں کے ہاں یہ جو باہر کا لفظ ہے یہ سمندر کے لیے ہی نہیں بولا جاتا تھا. تو آپ سوچیے نا, یہ صحرا میں بسنے والے بیچارے, ان کے ہاں تو کہیں ذرا اگر پانی کا چھپڑ بھی کتنے ہوتا آگا تھی اور اس کے اوپر چار درخت کھجور کے اگ جاتے تھے تو اسے جنت کہتے تھے. یہ مال جسے سب سے بڑا آپ کہتے ہیں, جس کے ہاں پانی کا مشکلہ ہوتا تھا اسے وہ مالدار کہا جاتا. پانی کی قدر وہاں معلوم ہوتی ہے. ذرا سا گڑا جو ذرا سا بھی گہرا ہو وہ اسے باہر کہتے تھے. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا, جنات تجری من تحتها الانہار, باغ یا باغات جن کے نیچے انہار بہ رہی ہیں. اب ہم تو سمجھ نہیں سکتے کہ باغ کے نیچے سے نہر کیسے بہ رہی ہے اور انہار نہریں بہ رہی ہیں. یہ ہمارے ہاں کا جو تصور ہے نہر کا اس کی روح سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. جن کو اسی آڈا کہنے ہیں نا, یہ نالیاں جو پانی کی ہوتی ہیں ان کو وہ نہر کہا کرتے. سچے بول کیا ہے, دیکھنا یہ چاہیے کہ ان کے کانسیپٹ کے اندر انہار کسے کہتے تھے, بہر کسے کہتے تھے, یم کسے کہتے تھے وہ لوگ. ہمیں اپنے تصور کے مطابق نہریں اور بہر اور سمندر نہیں لے آنے چاہیے. گڑا گہرائی میں جو ہو اسے وہ کہتے. اور یہ چیز جو ہے اب سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پانی کی لہریں سٹریم جو ہیں یہ زیر زمین کا نہیں. اوپر والا پانی تو پہاڑوں کے اوپر سے آتا ہے, بارش کا آتا ہے. اصل پانی کا جو ذخیرہ ہے انسانوں کے لیے وہ تو زمین کے کرسٹ کے نیچے سے ہے, پتہ کے لیے. اور وہاں آپ دیکھیے, یہاں ایک کنواں کھودیے, سخت کڑوا نکلتا ہے پانی. اب اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ سر یہاں کھودیے میٹھا پانی نکلے گا. یہاں کڑوا پانی, نمکین کھاری پانی, اس وہاں یہ میٹھا پانی, اور پھر اس کنویں میں سے ہمیشہ کڑوا ہی پانی, پاس والے کنویں سے ہمیشہ میٹھا پانی. وہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ نیچے دونوں پانی مل جائیں, تو وہ تو یہ کھاری میٹھا نہ رہے, کچھ کڑوا تو تھوڑا بہت ہو جائے, تلخت تھوڑا جہ ہو جائے, یہ کبھی نہیں ہوتا. اور یہ بڑی رحمت ہے اس کی, زمین کے نیچے سے یہ سٹریم پانی کی جو ہیں لہریں, ندیاں پانی کی جو ہیں وہ رواں دواں جاتی ہیں اور اس افراد میں جاتی ہیں کہ اتنے اتنے بڑے پائپ کے یہ ٹیوب ویل جو ہیں وہ نصب ہوئے ہوئے ہیں, دن رات چلتے چلے جاتے ہیں, وہ نیچے سے پانی ختم نہیں ہو. اور پھر اگلی بات وہی کہ چاند ہی قدم کے فاصلے کے اوپر وہ دوسرا دور کیجیے تو کھاری پانی نکل رہا ہوتی ہے, اور اس میں سے کھاری پانی نکلتا چلا جا. نیچے کی سٹریم یہ ساتھ کی ساتھ بہ رہی ہوتی ہیں, کبھی نہیں ملتی. اور یہ جو کہا ہے نا قرآن نے, وہ ہجرم محجور ہے. اب یہاں بات چلی آئی, نیچے وہ پتھر کی کٹانے یا پتھر کی دیواریں یا آپس میں اور اس قسم کی ہوتی ہے, جبھی وہ نہیں ملتے نا. اگر وہ کہیں مٹی کی یا ریت کی ہوں تو وہ تو فوراً مل جائیں. یہ کیا بات ہے قرآن کی, بینا ہما برب خم و ہجرم محجور, ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے, اور پردہ جو ہے وہ پتھریلا ہوتا ہے. زمین کے نیچے کی باتیں ہو رہی ہیں 1400 سال پہلے, اس عرب نے جو زمین کے اوپر کی باتیں بھی ابھی نہیں جان سمجھ سکتے تھے. سمجھائی بات یہ کہ یہ سارے انسان اکٹھے بچتے ہیں, ساتھ ساتھ رہتے ہیں, ساری عمر اکٹھے ہی چلتے ہیں, پھر ان دونوں کے درمیان اتنا بہین تفاوت, تیز شرافت کا مجسمہ ہے, ایک سر سے پاؤں تک گنڈا پن نظر آ رہا ہے, ایک ان صداقتوں کو ماننے والا ہے, دوسرا اس سے انکار ہی نہیں کرتا, ساری عمر مخالفت کرتا ہے. دونوں انسان ہیں, دونوں گروہ ہیں, اکٹھے بستے ہیں, اکٹھے رہتے ہیں. بات جو کی کون سی بات ہے, آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ دو قسم کے پانی ساری عمر ساتھ ساتھ بہتے رہتے ہیں. تو ساتھ ساتھ رہنے میں انسانوں کے یہ بات نہیں ہو جاتی کہ کیونکہ ان کو انسان کہا جاتا ہے اس لیے ہم سمجھیں کہ دونوں ایک خصوصیات کے مالک لوگ ہوتے ہیں. الگ الگ خصوصیات ان کی ہوتی ہیں, اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ صاحب یہیں کے رہنے والے, ہمیں میں سے یہ قریش, ہمیں میں سے عرب کے لوگ, اس زمانے کے کہہ لیجیے باقی انسان بھی ایک ہی جیسے انسان, اور اس کے باوجود کیفیت ان کی یہ ہے, ساری عمر ان کی گزر گئی مخالفت ہی کرتے, میدان جنگ تک اتر آئے. تو کہا اس میں تعجب کی کوئی بات, یہ جو کہا ہے نا ان کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے. اب یہاں سے یہ جو محسوس مثال تھی, آئیے اس کے بعد انسانوں کے اوپر جب یہ مثال لے کے آتا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, قرأت کے معنی عام طور پہ تو یہ قرأت ہمارے ہاں قاری جو آتے ہیں نا, قرآن کو پڑھنا ہی ہوتا ہے, وہ اس فن کے حساب سے پڑھیں یا گا گا کر پڑھیں, ورنہ عربی زبان میں اس کے معنی پروکلمیشن ہوتی ہے, اعلان کرنا کسی بات. یہ جو ہے پیغام قرآن کا, جب اس پیغام کو تو عام کرتا ہے, بلند کرتا ہے, بہرحال قرآن پیش کرتا ہے, کسی معنی اس کے لے لیجیے, جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت، تم اور وہ لوگ جو زندگی کے تسلسل کو، حیات بعد الموت کو نہیں مانتے ہیں، ان دونوں کے درمیان حجاب مستورا، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ لٹک جاتا ہے. یہ قرآن پیش کرنے والے اور یہ جو اس سے انکار کرنے والے، اس کی مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں، پیش تو یہ کر رہے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ لٹکتا ہے اور قرآن کا حجاب ہے. حجاب ہے پردہ، حجاب ہم مستورا، حجاب تو خود دوسرے کو پردے میں لے آتا ہے نا، حجاب ہم مستورا وہ پردہ جو خود مستور ہے، چھپا ہوا. پردے میں تو چھپانا ہے کسی اور کو، وہ تو چھپاتا ہے، خود پردہ چھپا ہوا ہے. تو اب انسانوں کے درمیان جو دو دلوں کے درمیان، دو ذہنوں کے درمیان جو پردہ لٹکتا ہے، وہ پردہ تو ہوتا ہے، حجاب مستور ہوتا ہے، چھپا ہوا پردہ. یہ ہے ذہنیتوں کا فرق جسے آپ کہتے ہیں. نہ ماننے کی یہ پہلے سے ہی طے شدہ بات، حجاب مستور، یہی حجاب مستور جو انڈر گراؤنڈ کرنٹس آپ کے یہاں چلتی ہیں اس میں ہے نا، ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتی، لیکن وہ کبھی آپس میں دو پانی نہیں ملتے. وہ کہتا ہے اسی طرح سے ذرا دیکھو انسانوں کو، تم قرآن پیش کرتے ہو، ان کے سامنے پیش کرتے ہو، تمہارے جیسے بظاہر شکل و صباحت کے اعتبار سے انسان ہی نظر آتے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے اور وہ پردہ خود نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے. باقی یہ سارے انسان جتنے بھی ہیں یہ ٹھیک ہے. طبی طور پر وہی خلق کا منل مائے بشرن، تمام انسانوں کی تخلیق، جیسے اس نے کہا ہے کہ ہر زندہ چیز کو ہم نے، کی ابتدا ہم نے پانی سے کی ہے، پانی زندگی کی بنیاد ہے. جو میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جہاں بھی یہ جاتے ہیں، کہیں وہ چاند پہ جائیں، مریخ پہ جائیں، جہاں جا رہے ہیں، وہاں سب سے پہلے وہ مٹی لیتے ہیں اور مٹی میں دیکھتے ہیں کہ نام ہے یا نہیں. اگر اس میں نم ہو تو سمجھتے ہیں کہ یہاں امکان ہے لائف کا، زندگی کا. نم اگر ہو تو، اور اگر مٹی میں نم نہ نکلے وہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں آبادی، یعنی زندگی وہاں نہیں ہو سکتی. لائف ان اینی فارم، کسی شکل میں زندگی ہو، زندگی نہیں ہوتی. 1400 سال پیش پر قرآن نے عرب جیسے مقام میں، جہاں جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا جو مرکزی شہر تھا، بین الاقوامی شہرت کا شہر مکہ، اس سارے شہر میں 17 آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، صرف تعلیم تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اس دور میں، اس ملک میں ایک ان پڑھ شخص جسے امی کہا گیا ہے، وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ زندگی کی بنیاد پانی ہے. خود انسان کی ابتدا جو ہے وہ ایک ایسے جرسونے سے ہوئی ہے جو پانی اور مٹی کے ملنے سے منور میں آیا تھا 1400 سال پہلے. پھر یہ ایولیوشن کی اسٹیجز طے کرتا ہوا تیسری بشریت تک آیا. آج 20ویں صدی میں جا کے کہیں یہ مارک کا آرا سائنس کا انکشاف بتایا جاتا ہے، وہ ایک امی 1400 سال پیشتر عرب کے علاقے کے اندر بیٹھا ہوا وہ یہ بات کہہ رہا. اس زمانے میں کسی انسان سے یہ ممکن اس کی فکر میں یہ بات آ سکتی؟ اللہ بھی خلق من الماء. اس لیے جہاں تک تو طبی زندگی کا تعلق ہے انسانوں کی، یہ ٹھیک ہے، وہ مشترک ہے، وہ سب کی نمود اسی سے ہوئی ہے، اسی طرح سے یہ بشر سارے بن گئے. پھر یہ تمہارے ہاں جو قبیلوں کے اندر تم نے ایک دوسرے کو بانٹ دیا، نسلوں میں بانٹ دیا، یہ اس نے کہا یہ تمدنی زندگی ہے تمہاری، جس کی بنا پہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کو مختلف گروہوں میں بانٹ رکھا ہے. یہ بھی کوئی تقسیم تو ہی نہیں ہے، وہ بات یہ لا رہا ہے تقسیم تو وہی کفر و ایمان کی ہے. یہ تمہاری تمدنی زندگی کے تقاضے تھے جن کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو پہلے قبائل میں بانٹ لیا، خاندانوں میں بانٹ لیا. اب خاندانوں میں وہ یہ کہتا ہے کہ آؤٹ میں بتائیں خاندان بڑھتا کس طرح سے. لڑکے کا اپنا خاندان تو ہوتا نا، آبا و اجداد تک جو جاتا ہے اوپر، داد کے جنہوں کہنے میں، ددھیال جن کو کہتے ہیں، یہی ہوتا ہے. جب شادی ہوتی ہے ایک دوسرا خاندان ہوتا ہے، اس خاندان کا ارتباط ہوتا ہے اس خاندان کے ساتھ. اب یہ دو خاندان ملتے ہیں، یہ خاندان ملنے کے بعد ذرا پھیلتے ہیں تو یہ قبیلہ بنتا تھا ان کے، معلوم نہیں یہ پنجابی زبان والے یہ مربوطے بھی پیچھے تھے، आपको तो मैंने अर्ज किया ना कि अगले हमारे बच्चे बेचारे पंजाबी भी नहीं जानते। हमारे यहाँ पंजाबी में बीवी नु कहते कबीला सन, मेरा कबीला आप हैरान हो गए उनसे, बीवी नु कबीला कहते सन। कबीला बनता ही बीवी के साथ होता है, जो खानदान मिलता था ना ये उससे बनता था, आके फिर फैलता था, वरना ये एक दो बिहार वाले जो थे वो तो इतने सुनते हुए होते थे, चार बेटे हों और चार मुख्तलिफ जगह उनकी शादियां की जाए, चार कबीले उन्होंने जगह हों, तो आप देखते हैं ना कि कबीला कितना बड़ा बनता था जी। वो कहता है ये तुम्हारी तमदनी जिंदगी है, इंसानों की तभी जिंदगी की भी बुनियाद एक थी, लेकिन अब तुमने आपस में यूं कबीले बना बना के और अलग अलग हुए, पहले की कोई बात नहीं। बात तो अजीजा ने मन कुरान करीम यूं कर रहा है कि तुमने अपनी तस्लीम इस तरह से की, बात ही बात में कितनी बड़ी बात क्या जाता है। का जाला हूँ नसद और सेहरा, बड़ी अजीब चीज है अजीजा ने मन, और फिर तुम्हारे दो रिश्ते हमने बनाए, नसब का भी और सेहर का भी। नसब जो होता है वो तो आबाओ अजदाद का रिश्ता होता है, सेहर होता है ससुराल का रिश्ता जिसे आप कहते हैं। कुरान ने दोनों रिश्तों को यकसा अहमियत दी है। ये शहर जो है, फिर मैं कहता हूँ कि इन पंजाबियों ने कुछ अलगों से ऐसा दिया ही, पंजाबी सौरा कहने वो यही है जो शहर का लग गया। ये खुसर वाली बात जो थी ये कुरानियों के यहाँ से आई, सुसर वाली बात भी जो थी ये यूं हुई। असल में ये जो चीज थी वो शहर जो है वो सौरा ही है जो पंजाबियों का होगा। कुरान ने इन बहुत चीज मैंने अर्ज किया ना कि बात तो यूं ही तभी तस्लीम की कर रहा है, लेकिन वो तो जाते जाते ही बात इतनी बुलंद किया जाता है। उसने दोनों रिश्तों को बराबर का वाजिब तहजीम बताया, इसमें दोनों को यकसा ताल्लुक उनके साथ बताया दोनों रिश्तों का। अजीजा रहमान इतनी सी बात कुरान की समझ में आ जाए तो हमारे घरेलू तनाजों में से आप देखिए 90% तनाजे खत्म हो जाते हैं। अगर इस लड़के के जहन में अपने यहाँ के रिश्ते और बीवी के रिश्ते जो है वो यकसावादी तकरीब हो जाए, याद रखिए बात में से बात निकलती है। घर की जिंदगी को अगर आप जन्नत बनाना चाहते हैं तो एक असूल पहला ये याद रखिए, कभी बीवी के आप जो माँ बाप और उसके रिश्तेदार हैं ना उनकी कभी मजम्मत न कीजिए, बुराई न कीजिए, तहकीर न कीजिए, नफरत न उनके खिलाफ। याद रखिए जितनी मोहब्बत आपके दिल में अपने माँ बाप की है ना उतनी ही मोहब्बत उसके दिल में अपने माँ बाप की भी है। जब आप अपने माँ बाप के खिलाफ कोई बुराई का लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, पर कितना ही है कि वो अपने आप को मजबूर और मासूम और मोहताज समझती है, वो खामोश रहती है, तुम बाला दस होती हो इसलिए बस मिला कहती है, तू मेरी माँ नू कहता थी, यानी तू मेरी माँ नू और प्यो नू और दादियों की तेरू मौलदा रहना रोज, तेरे कोई गल ना हुई, तेरा तो हक है ना, ये मैंने भी गाला दे रहे तो मेरे भैया ने भी दे रहे। लेकिन इसने अगर तुम्हारे बाप की बीवी को जितनी कह दिया है तो फिर ये बख्शी नहीं है। हाँ जी भाई बेटी खराब कर दी थी ना तेरिए में, बुनियाद याद रखिए अजीजा ने मन, उनकी भी ऐसी तजीम कीजिए जैसी अपने माँ बाप की तजीम आप कर रहे, इसकी भी तजीम कीजिए। अगर उससे उसके दिल में आप अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं उसकी इज्जत कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, उनकी भी इज्जत कीजिए, उनकी मोहब्बत इसके दिल के अंदर है। क्या इतने से ही किताब चार्ज करने पड़े तुम्हारे साथ में वहाँ आ गई तो वो सारे इसके अपने माँ बाप बहन भाई अजीज रिश्तेदार सारे आज जितने भी थे वो गैर और दुश्मन हो गए। जिसका जीता है उनको गालियां देता दे रहे और ये कुछ ना दिल में बुरा भी ना मनाएंगे। कितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन तुम उनसे करते, कितना जुल्म कर रहे हो तुम उसके ऊपर। और फिर कहते हो कि घर के अंदर ताल्लुक हमारे जन्नती जिंदगी के रहने चाहिए, के अंदर ताल्लुक हमारे जन्नती जिंदगी के रहने चाहिए। कभी दुनिया में ऐसा शख्स की जिंदगी आप सोचिए, किसी एक शख्स ने कभी आपके बाप को गाली दी हो सारी उम्र आप नहीं भूलते उसको। मरते वक्त अपनी औलाद को कहते हैं कि अरे को बदला जरूर लाना है, उधर इन्हें तेरे दादे ने गालियां कड़ी हैं और तुम इस बिचारी के माँ बाप को रोज गालियां देते हो और उसके बाद तुमको ये करती हो तो तुम्हें भी पूजे थे तुम्हारे माँ बाप को भी पूजे। अजीजा ने मान बात में से बात निकलती है, कुरान नसबन व सेहरन को एक सतह के ऊपर रख के तुम्हें दे रहा है। فجعلہ اگر یہ دادیوں کے دریال کے رشتے جو ہیں بوندے اگر آئیں تو خالص ہوا ہے یا بتا دیں کہ کیا کرنا ان لوگوں کو اندر کے دروازے کھول دیجئے در خردان جی ہاں وہ بہت جگہ اندر کی کھڑکیوں کے شیشے کھول دیجئے یہ تو خدا جی نہیں جانے رہنے دیجئے شیشے کھول دیجیے جی یہ جب اندر دیکھیے آواز جاتی ہے میری دیکھ لیجئے ٹھیک ہے ہاں وہ بہت اسپیکر تو ہے جی ہاں میں کہہ رہا تھا کہ بات تو اس نے اتنی سی کہنی تھی کہ ایک خاندان پھیل کے پھر قبیلہ کیسے بنتا ہے تم ایسے کیسے بتاتے ہو لیکن جاتے جاتے وہ بات یہ کہہ گیا ہے ایک سطح کے اوپر اس نے رکھا ہے اپنے آبا اجداد کے والدین کے رشتوں کو اور بیوی کے ماں باپ کے رشتوں کو نسب اور صحت دونوں یکساں اس نے رکھے ہیں لیکن اس معاشرے کا کیا علاج پتہ نہیں یہ کمبختیاں ہمارے حصے میں کہاں سے آئیں معاف رکھیے گا اگر میں اس سطح پہ اتر آؤں اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی بیوی کے بھائی کو سالہ کہتے ہیں سالہ تو ہمارے ہاں بھائی اندازہ لگائیے آپ روز جو لفظ سنتے ہیں نا آپ بہت سارے یعنی معاشرے میں ہمارے ہاں پھر یہ چیز ایسی عام ہو جاتی ہے کبھی ہم محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ تو خیر آپ سمجھیں گے نہیں جو ہم نے بچپن میں سے وہ ہے سوریا ہو گئے آپ کو معلوم ہے یہ کیا کہہ رہے ہو یعنی ساس کا بیٹا ہو گیا سوری ساس سن لیا نا سورا ساس سسر سوری ساس سوری نہ ہو یعنی کیا بات میرا سالہ لگے گی گالی ہے سالہ اور پتہ نہیں ہے تم بہت سارے علاقوں میں ادھر ہم نے سارے یوگی میں بھی سنا ویسے تو وہ سسر جو کہتے ہیں وہ سالہ وہ بھی وہ کہتے ہیں بنگال سے ہے سالہ تو سالہ ہو جاتا ہے ذرا وہ کالا ہوں گا نا ذرا یعنی اندازہ لگائیے اس معاشرے کا جس میں جس کو آج جو بیاہ سے لائے ہیں اسی دن اس رشتے سے پہلے تو وہ جو بھائی صاحب تھے بھائی جان سے ابھی رشتہ ہونا نا جی جتنی کاسنالی آ رہی ہیں رشتہ جانے آنی یعنی اس وقت تک وہ بھائی جان تھے خاطر توازو ہوتی تھی ان کی بڑے شریف خاندان میں ہم نے شادی کی ہے ان کی جوہری اس میں چار کنواریاں لگی ہیں اور وہ گھر میں آئی دوری ہو کے ہوتے کے ساتھ ہی اس کا وہی بھائی سالہ ہو گیا سالے جیون مان ہم تو یہاں پہنچیں گے کبھی سوچا نہیں پھر گھروں کی زندگی کو کہتے ہیں جنت کیوں نہیں بنتی میں کہتا ہوں جیون مان یہ بڑے چھوٹے چھوٹے سے نقطے ہیں میں تو ان نقطوں کے اوپر آ رہے ہیں آج میں نے قرآن کرنا اس طرح سے ایمان لایا ہوا تو کیا بات ہو کر دیا ہے نسبن و صاحب نے کہہ کے تو ایک بنیادی چیز آپ کے یہاں کی دیواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کی جو تھی اس نے دو لفظوں میں وہ ساری وقارا راز کہہ دیا کہ نصب و شہر جو ہے برابر کے رشتے ہیں یاد رکھتے وقانہ ربوں کا قبیلہ اور یہ خدا کے مقرر کیے ہوئے پیمانے ہیں رشتے ہیں اندازے ہیں ان کی بنا پر دو خاندان ایک خاندان بنتے ہیں اور اس طرح سے تم نے ان کو قبیلہ بنا دیا ہے تو ان کی حیثیت تقسیم نہیں ہے انسانیت سے اس میں ہو جاتی ہے تقسیم کا معیار وہی ہے شریف اور بدماش وہی معیار بلند سطح کے اوپر آپ جب مومن اور کافر ممبر اور نان ممبر صداقتوں کو ماننے والے ان کو جھٹلانے والے دو ہی کیٹیگری دنیا میں رہتی ہیں باقی کہا کیٹیگری دو ہی ہیں یہ ساری تمدنی زندگی کو تمہاری ضرورتیں جن کے مطابق یہ چیزیں آپس میں تم ٹوٹ ہو جاتے ہو اور اس کے بعد وہ کیٹیگری ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ان کی کیفیت یہ ہے جنہیں ہم نے کافر کہہ کے پکارا ہے جو نہیں اسے تسلیم کرتے وہ میں یہاں ایک بات عرض کر دوں اور اسے یاد رکھیے گا ہمیں انسان نے سنو قرآن نے آ کے بنیادی تعلیم کیا دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز تھی جو انقلاب آخری چیز کیا تھی جو دنیا میں پیش کی اور وہ ایک ہی چیز ہے انسانوں کو انسان پرستی سے چھڑا دیا یہ ہے باطل کی لنگ ایک انسان کا دوسرے انسان کی جسے ہم پرستش کہتے ہیں وہ پرستشی کی بات نہیں یا بدون کی بات ہے معقومیت اختیار کرنا اس کی انسان کی دوسرے انسان سے محبت, اس کا عبد ہو جائے. اس کے لیے ہمارے یہاں چونکہ لفظ پرستش آ گیا, اسی لیے پرستی کہتے ہیں, شخصیت پرستی سے کہتے ہیں. حضور سے پہلے تو بہرحال انبیاء کرام تو آتے تھے, انسان ہوتے تھے, بہرحال ان کی صداقت پر ایمان بھی لانا پڑتا تھا. کچھ شائبہ تھا نا اس کے اندر, ایک انسان کو اس مقام کے اوپر سمجھنے کا. ختم نبوت نے اس چیز کو بھی ختم کر دیا عزیزان ایمان, کہ اس کے بعد اب نبی بھی نہیں آئے گا. انسان کے سامنے انسان کی حیثیت ختم کر دی اس نے. اسی لیے اس نے کہا تھا کہ امام محمد مرزا رسول قد خلق من قبل الرسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ لگائیے حضور کا مقام ہمارے دلوں کے اندر. کہا کہ وہ خدا کا ایک پیغمبر تھا, آیا اپنا مشن پورا کر کے چلا گیا. اگر ماتا آؤ کو چلے چلے بھی بولا آسانی سے, کل کو اگر وہ مر جائے قتل ہو جائے, مارا ہے تم نے تو بس تم یہ کہو گے کہ وہ بات اس کے ساتھ تھی, وہ چلا گیا, ہمارا معاملہ ختم ہو گیا, انہوں نے قتل والا. یہ حق تو محمد کو بھی حاصل نہیں تھا. ماں کا نہیں لگا شرگ کیا اللہ ان کے تاب اگر حکم اگر نبوت سما جپور علی ماں سے تم نے دادن دی من جی اللہ. کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے, ہاں خدا اسے ضابطۂ قوانین دے, اچھے حکومت دے, نبوت بھی کیوں نہ دے تو وہ دوسرے انسانوں سے یہ کہے کہ تم میرے معصوم بن جاؤ خدا کے لیے. ہاں نبوت بھی کیوں نہ دے, شخصیت پرستی سے چھڑا دیا اس نے, انسانوں کو انسان پرستی سے چھڑا دیا, انسان کے سامنے جھکنے سے چھڑا دیا. انسان یا شخصیتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی. اور آج پتہ ہے آپ کو ہم کس مقام سے, وہ تو ایک نبی یا نبوت ختم کی نا قرآن میں. ہم نے اس کے بعد قدم قدم کے اوپر ایسی شخصیتیں کھڑی کر رکھی ہوئی ہیں کہ تصور میں بھی ان کی خدائی ہمارے ذہنوں کے اوپر متعلق ہے. قرآن امام نے یہ فرمایا ہے, معاملہ آپ کا ختم, نہ آپ سوچ سکتے ہیں, نہ سمجھ سکتے ہیں, نہ اپنی کوئی رائے پیش کر سکتے ہیں, نہ اس کو پرکھ سکتے ہیں, نہ تنقید کر سکتے ہیں, نہ تبصرہ کر سکتے ہیں. جو مقام نبوت تھا وہ مقام دیا ہوا ہے, شاید بھی تو قرآن فصل کی کہانی ہے. اللہ امام نے یہ بات کہی, اللہ محدث نے یہ بات کہہ دی, حضرت صاحب نے یہ فرمایا ہے, مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. یہاں سے وہاں تک قدم قدم کے اوپر آپ نے نبوت کھڑے کیے ہوئے ہیں صاحب. اور یاد رکھیے کہ جب تک یہ انسان اور بندے کے درمیان یہ انسانی گٹ نہیں آپ توڑیں گے, خدا تک کبھی نہیں پہنچ سکیں. ہمارے سامنے بت وہی ہیں, جو ہندو دردا ماتا تھا, جو وہ ہندو دیوتا کا خود بت پوٹا گیا تھا, وہ بت تو شاید کچھ نہیں ہے, حقیقت کیا ہے ان کی, وہ تو یوں ہٹایا جا سکتے ہیں. یہ بت جو انسانوں کے بت آپ کے قلب و دماغ کے اوپر مسلط ہوئے ہوئے, ایک بات ایک لفظ کبھی زبان سے تو نکالنا ہے, صرف دل کی گہرائیوں میں بھی ان کے خلاف اگر یہ بات گزرتا ہے, آپ کانپتے ہیں, ڈرتے ہیں, گڑگڑاتے ہیں, کیا ہو گیا, کیا آگے تمہیں معاف کر دیجیے گا, بندہ بس اچھا بھول گیا, کفارے ادا کرتے ہیں, منتیں مانتے ہیں, سجدے کرتے ہیں جا جا کے. انسان انسان کے سامنے, جس کے ختم کرنے کے لیے قرآن آیا تھا, جس کے لیے اس نے سب سے بڑی عظیم جو انسٹیٹیوشن آپ کے ہاں کی پیغمبری کی نبوت کی, نبی کو بھی ختم کر دیا اس نے, کہ نبی بھی نہیں آئے گا, مبادہ وہ بھی ایک انسان ہوگا, اس انسان کے سامنے تم جھک جاؤ. ختم نہیں, کتنی بڑی آزادی عطا کی ہے, کتنا بڑا بچ ہے جس کو توڑا ہے. اور ہم نے وہ تو نظر کیا نا کہ نبی تو پھر بھی ایک آیا کرتا تھا, تو ہم نے تو قدم قدم کے اوپر یہ پھیلا, دو ہزار برس سے پیچھے کی طرف آپ دیکھیے تو یہاں سے وہاں تک اور کے ہیں, یہ انسان ہی انسان کھڑے. اپنے دور کے اندر آپ دیکھیے تو قدم قدم کے اوپر انسان, کوئی شخص نہ خدا کی کتاب کی سند پیش کرتا ہے, نہ آپ کے سامنے اپن و فکر کی سند کوئی پیش کرتا ہے, کہ چلو وہاں نہ سے ہی بعد میں نہ رسید ہی خدا سے نہیں گئی, خدا کے بعد میں تمہیں ملے گا یا نہ ملے گا, بلے گا پتر کے بینک پہ ترجمائے گا, یعنی اصل و فکر سے ہی وہ بات کہو کہ نہیں صاحب یہ فرما دیجیے آپ مان رہے ہیں, وہ سارے کس حد تک مان رہے ہیں. بات تو وہ آ گئی ہے پچھلے کلو اسلام میں ہی, لیکن اس کو پھر ذرا دہرا دوں آپ کے سامنے, معلوم ہو جائے کہ ہمارے سروں کے اوپر یہ سوار کتنے ہیں, جو خدا جو ہیں آج تو معلوم ہے اس نے لکھا ہے کہ یہی سیالکوٹ کے ضلع میں وہ گاؤں جو تھا اس گاؤں میں ایک شخص کی لڑکی فوت ہو گئی, جوان کی لڑکی شادی ہوئی نہیں, جنازہ لے آئے قبرستان تک. مولوی صاحب نے فرما دیا کہ صاحب اسلام میں غیر شادی شدہ جوان عورت کا جنازہ جائز نہیں ہے. کہ جنازہ تو میں نہیں کراؤں, اب کیا کیا جائے, جنازے کے بغیر گرمی کی جا سکتی. اب جس کا اس نے نکاح کرنا تھا وہ مر گئی, تو نیت ہے. کسی نے ان میں سے نہیں پوچھا کہ میاں صاحب آپ کیا کہتے ہیں, اس مسئلے کا تو حل کوئی نہیں ہو, تو فوت ہو چکی. پہلی چیز تو یہ کہ اسلام میں یہ جائز نہیں, نہ وہ بتاتے ہیں نہ کوئی پوچھتا ہے کہ صاحب اسلام جو ہے کوئی حضرت صاحب کہیں تشریف رکھتے ہیں جن سے آپ پوچھ کے آ گئے ہیں, یہ کون سا ہے جنہوں نے یہ فرمایا ہے؟ کوئی سند نہیں, کوئی حوالہ نہیں, اسلام نے یہ فرما دیا, کہہ دیا ایسا. اب انہوں نے یہ کہا ہے صاحب کے ساتھ جھوٹے ہوئے اور کھڑے ہیں قبرستان میں جنازہ سامنے دیے ہوئے کہ آپ کریں کیا, وہ تو کہتے ہیں جنازہ نہیں ہوتا. تو یہ آپ فرمائیے کہ پھر اسلام نے اس کا کوئی حل بھی بتایا ہے؟ کہنے لگے ہاں حل بتایا, ابھی کر دیتا ہوں میں انتظام. قبرستان میں ایک شیشم کا درخت تھا, مولوی صاحب نے شیشم کے درخت کے ساتھ اس میت کا جنازہ پڑھایا. میں کہا معافی کیجا, میں بھول گیا. جی ہاں, شیشم کے درخت کے ساتھ اس لڑکی میت کا نکاح پڑھایا. انت مولوی جی نا انہیں پتا نہیں شیشم کے اردو میں کہنے سادے پہ ٹالی کہنے نا, کہ ٹالی تو مونے سن لی پڑھا. انت مولوی جی میں گیا ان سے کہو کہ جاتی کے سال اب بھی نکاح نہیں ہوا, عزیزا نے مان دنیا کیا کہہ رہی آپ کو. اپنی طرف سے وہ کہے تو ہم کہیں کہ صاحب جہالت ہے, بےکوفی ہے, کہہ دیا. وہ کہتا ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اب وہ نکاح پڑا تو نکاح تو ایسے نہیں ہو جاتا نا, وہ تو اس کو گرا پختہ ہونی چاہیے. پختہ گرا کے لیے اس نے کہا کہ صاحب دیگ چاولوں کی پکاؤ, لو آج ساری لڑنے کے لیے. اس میں یہ ہے کہ وہاں پھر وہ پلاؤ چاول پکائے گئے, تقسیم کیے گئے, پھر جنازہ پڑا گیا. جی ہاں, نکاح پڑا گیا, پھر اس کے بعد جنازہ پڑا, پھر دفن کیا گیا. مجھے اس قصے سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, ہوتی رہتی ہیں عمارتیں ہر جگہ. بات یہ ہے کہ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے, اسلام کی روح سے یہ ایسا کچھ ہو رہا ہے یار, اور کوئی شخص اس کے خلاف نہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں تو بہرحال گاؤں کے لوگ بےچارے ہوں گے. ٹھیک ہے, بجا جی نے کیا ہے جاتی میں کہتا. میں اس کے بعد انتظار کر رہا ہوں, اخباروں میں یہ خبر شائع ہوئی ہے تو ان حضرات اور علماء کرام میں سے کسی شخص نے بھی اس کے متعلق اس کے خلاف کچھ کہا ہے؟ ایک دست نے کچھ نہیں کہا. اور یہ تو بات میں نے ایک ایکسٹریم سی مثال دے دی, کل ہوا ہے تو لوگ ہمارے ہاں یہ قصہ جو ہوتا ہے کبھی پوچھتے ہی نہیں ہے صاحب. اس جب میں بتا کرتا ہوں کہ بچہ پیدا ہوا ہے, اللہ امین کا بیٹا ہے, صحت مند ہے, ماں کا دودھ شیر مادر حلال طیب, تو یہ پہلی مثال ہم دیا کرتے ہیں شیر مادر کی طرح حلال طیب. حلال طیب دودھ جو ہے وہ اس کے چشمے جاری ہیں, بچہ بھوک سے رو رہا ہے, وہ دودھ اس کے منہ میں نہیں دیا جا سکتا صاحب جب تک مولوی صاحب آ کے اذان نہ دیں بچے کی. ٹھیک ہے, صبح کا کوئی حکم لائیے, ہم اس کے ایمان لائے ہوئے ہیں, ہم متعلق ہیں اس کو ماننے کے لیے. وہاں نہیں آ کر کوئی بات ملتی, اصل فکر کی منہ سے کوئی بات چاہیے نہیں صاحب. پھر یہ کہ حکم بڑی سے بڑی وہ سند ہوگی تو کہیں گے جی پکی روٹی بھی نہیں لکھ رہا ہے جی, آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا میں نے کیا کہا. مسئلے مسائل کی پہلی کتاب جو ہے نا وہ نام ہے پکی روٹی, جال کے مدد پکی بگاڑی روٹی اس کتاب کا نام ہے. ہماری تعلیم نہیں راستوں سے ہوئی تھی. یہ کوئی تین پوچھے تیرا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا ہوا تم آخ جی وہ بیٹھا ہوا ہے, کھلوتا تو مر جائے گا نا. یہ ہے وہ پکی روٹی. اس قسم کے اس کے اندر سارے مسائل اور وہ سند ہوتی ہے. آپ سوچئے کہ انسانوں کی عقل و فکر کو معروف کرنا, ان کے قلب اور دماغ کے اوپر ان چیزوں کو ایسے مسلط کرنا کہ یعنی وہ سوچئے وہ باپ اس بیچاری لڑکی کا جس کی وہ میت تھی, اس پہ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت جب یہ کہا ہوگا کہ یہ دفن نہیں کی جا سکتی, اس کا جنازہ جائز نہیں. خدا نے یہ انقلاب آخری کتاب بھیجی تھی کہ انسان پرستی, انسان دوسرے انسان کے فیصلے کے سامنے نہ پوچھے کہ یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں, سند کیا ہے اس کی, دلیل کیا ہے اس کی, کوئی نہیں سکتا. زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے کہ تو یہ فرما دیں گے کہ صاحب فلاں صاحب فلاں کتاب میں لکھا ہے, فلاں صاحب نے فرمایا ہے, میں نے فلاں مولوی صاحب سے سنا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ شَهِيدًا. کہنے کے لیے ایک عجیب بات ہے ان کو کفار کی, آپس میں یہ روز لڑتے رہتے ہیں, جھگڑتے رہتے ہیں. تو کفار تو چھوڑ دیے, ان مولوی صاحبان کے جتنے آپس میں مناظرے ہوا کرتے تھے, مباحثے ہوا کرتے تھے, وہ اب اس شکل میں نہیں ہوتے, اب پولیٹیکل پارٹی کی شکل میں ہوتے ہیں. وہی کچھ رہا ہے, بدل کے ڈھیر سنانے میں پھر سے آتے ہیں, لیکن آپس میں ان کی جو دشمنیاں ہیں وہ آپ کو معلوم, اس حد تک آپس میں ان کی عداوتیں ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ مولانا شاہ احمد نورانی کا کیا اس کے وہ بیان جو چھایا ہوا ہے اخبارات میں, تو یہ اسلام میں بھی چھایا ہوا ہے. انہوں نے یہ کہا یہ ہے کہ ہم خاتم رسول کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے. خاتم کے معنی ہوتا ہے گالی دینے والا. کون ہے خاتم رسول؟ ان کے اپنے فرقے کے سوا باقی سارے جتنے بھی ہیں اسے خاتم رسول. انہوں نے کہا ہے کہ ہم کعبے کے اندر وہاں یہ نجدی ہیں نا, یہ جو سعودی عربیہ والے موجودہ حکمران ہیں, یہ حنبلی یا نجدی کہلاتے ہیں اہل حدیث فرقہ. یہ لوگ جو ہیں یہ بریلی, یہ انہیں بھی خاتم رسول کہتے ہیں. انہوں نے اپنے اس بیان میں کہا ہے کہ ہم تو مکے میں ان نجدی علماء کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھنے کو تیار ہے. یعنی آپس میں یہ کیفیت ہے ایک دوسرے کی. قرآن عجیب بات کہتا ہے کہ آپس میں تو ان کی یہ کیفیت ہوتی, لیکن جب آپ خدا واحد کی طرف آواز دیں تو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں مخالفت کے لیے. عجیب تھی, یہی بات تھی وہاں. اتنے قبائل تھے عربوں کے, سو سو سال کی جنگ لگا کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قبائل. خود وہاں کے مذہب پرست طبقہ, عیسائی اور یہودی اور مجوسی, یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ بدترے کردار رہا کرتے, اتنی مخالفت ایک دوسرے کی. لیکن حضور نے جب یہ آواز بلند کی ہے خدا واحد کی طرف دعوت دینے کی, قرآن کی آواز, یہ انقلابی, یہ سارے متحد ہو گئے تھے ان کے خلاف. اور ہر دور میں یہ ہوتا ہے, جیسے تعجب تو آپ کو ہوتا ہوگا, میں کبھی میں نہیں درمیان میں لایا کرتا, اس نسبت سے لانا پڑتا ہے. پرویز صاحب کی مخالفت آپ دیکھ رہے ہوں گے, تمام فرقے, تمام پارٹیاں, تمام ان کے ہاں کی جتھے, تمام گروہ, ایک ہی شخص ان کو مل گیا. آپس میں اتنے اختلافات, لیکن اسے گالی دینے میں ہر مسجد استعمال ہوئی. یہ کیا چیز ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے یہ گالی دیتی؟ یہ خدا واحد کی طرف دعوت دیتا, یہ قرآن کی دعوت دیتا, اور کوئی جرم نہیں ہے. عزیزان امام عمر کے آخری حصے میں یہ عرض کرتا ہوں, اپنے متعلق نہیں یہ کہتا, اللہ کا احسان ہے 40 سال سے یہ میری مخالفت کر رہے ہیں, میری ذات کے متعلق اس کے فضل و کرم سے ایک لفظ آج تک نہیں کہہ سکتا. یہی کہتے چلے جا رہے ہیں کہ صاحب یہ تو قرآن کو حسبنا کتاب اللہ کا, تو یہ کافی ہے انسانوں کی حالت, یہ ہے جرم. قرآن کی بات کیا, کان الکافر علی ربہ شہیدا, خدا کی مخالفت کے اندر یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہو جاتے ہیں. کہا کہ تم یہ پرواہ نہ کرو, قبائل ہیں, مخالفت ہیں, یہ مذاہب ہیں, یہ امتحان کی مختلف دان ہیں, قبیلے ہیں, کچھ نہیں. فما ارسلنا کا الا مبشرا و نذیرا, تمہیں تو ہم نے یہ ایک مشن دے کے بھیجا ہے کہ ان سے کہو کہ تمہاری موجودہ غلط روش کے نتائج بڑے تباہ ہیں, اچھے راستے پہ چل پڑو گے تو بڑی خوشگوار زندگی بسر کرو گے. بس تم یہ کہو گے. مقابل میں کوئی ہو, مخالفت میں کوئی ہو, تمہیں اس سے واسطہ نہیں ہے. تم یہ بات کہے جاؤ اور ایک بات ساتھ اور اس کے کہو. سارے قرآن میں عزیز علمان حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہر نبی کا جہاں ذکر آیا ہے اس نے کہا یہ ہے کہ میں ایک دعوت تمہیں یہ دیتا ہوں اس کو, اور وہ یہ دعوت ہے کہ واہ دلّہ معقومیت صرف خدا کے قوانین کی اختیار پر. ایک دعوت, اور اسی سانس میں یہ ہر نبی نے کہا وما اتلکم علیہ من اجر, میں اس دعوت کے معاوضے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. صاحب یہ بھی چیز ہے, یعنی یہ اتنی بڑی اہم بات ہوئی نا کہ پہلے نبی سے آخری نبی تک ہر نبی کا ذکر دعوت کا پہلا ٹکڑا دہرایا گیا, اور وہی دعوت ہے حقیقت میں کہ معقومیت صرف خدا کی اختیار کرو, اور اسی سانس میں کوئی سٹاپ بھی نہیں ہے اس میں, اسی سانس میں ساتھ یہ ہے کہ میں اس کے بدلے میں تم سے. یہ اتنی بڑی اہم چیز ہے کہ وہی چیز اثر انداز ہو سکتی ہے جس میں آپ کا ذاتی مفاد کوئی نہ, کوئی ذاتی مفاد آپ کا آیا کچھ نہ کچھ اس کے اندر تھوڑا بہت پڑتا اس کا آ جائے گا. اور جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں, تو پھر وہ اس کا ذاتی مفاد اس کے اندر کر دیکھیے جو مفاد کہا ہے کیا. ما سلکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا, یہ نہیں کہ میں تم سے کچھ اور مفاد نہیں چاہتا, یہ چاہتا ہوں نا اللہ کے یہ معنی نہیں, میں چاہتا ہی نہیں تم سے کچھ, مانگتا ہی نہیں تم سے کوئی معاوضہ ہی نہیں, اپنے اختیار ارادہ دل کی رضا مندی سے یہ چاہے این جب تفدہ ادا ربی سبیلا, اس راستے کو چل پڑے گا اسے خدا کی طرف لے جائے گا, میں کچھ نہیں تم سے چاہ. کسی کے لیے دوسرے مقام پہ کہا ہے وہ اس سے بھی بڑے خوبصورت انسان کہ تمہارے خیال میں یہ تو آتا ہی ہوگا کہ بھائی بہرحال یہ دعوت دے رہا ہے, پیغام پہنچا رہا ہے, تو اس کے بعد ایک ان کے الفاظ میں ایک پارٹی بنا رہا ہے, ایک جماعت بنا رہا ہے, تو اب پارٹی آج اس زمانے میں تو بہت بڑا, اس سے بڑا صلح اور کیا ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ممبر پارٹی کے بنے یا متفق اس کے ساتھ بنے, اس لیے کہ وہ انتخاب سامنے ہوتا ہے نا, وہ ہر پارٹی کا جو ممبر وہ بناتا ہے وہ ایک ووٹ لیتا ہے, اصل میں وہ آدمی نہیں ہوں گا جو کہہ دینا تین ووٹ نہیں دینا ہے گا تو اس دن کر دینا, وہ ایک ووٹ ہوتا ہے. مولوی صاحب سے اس نے کہا تھا کہ صاحب یہ اس کے پاس اتنی دولت ہے, اس کے پاس اتنے روپئے ہیں, کہنے لگا ہمارے پاس بہت روپئے ہیں, کہنے لگا کون سے روپئے, کہنے لگے یہ جتنے انسان پھر رہے ہیں نا تو سارے میرے روپیے پھر کے پہلے روپیے کس طرح کہنا جمعے مارنا روپیہ دینا جنازہ کرانا, یہ تو ٹھہرے پہ پھرن ٹھہرے ہے نا, بس میں اڑیل میں ہی ہوں جن میں بندر بول دیتا ہے. یہ پارٹی میں جتنے لوگ آتے ہیں نا ان کا جھوٹ پوچھتا ہے, کم از کم یہی صحیح. کیا بات ہے قرآن کی عزیزہ نے, من قول ان سے کہہ دو ما سألتکم من اجر, میں کوئی اجر نہیں تم سے مانگتا. یہ جو تمہارے ذہن میں آ رہا ہے کچھ کے ساتھ یہ پارٹی بنا رہا ہے, اس میں بھی کچھ اپنے لیے کہہ رہا مانگ رہا ہوگا, من اجر فہو لکم, جو ذہن میں تمہارے کچھ آ بھی سکتا ہے نا وہ تمہارے لیے ہے, تم میرے لیے نہیں ہے. امت اور جماعت ایک مضبوط بنا لو گے تو تمہارے ساتھ, میں نے الیکشن نہیں لڑی, مجھے ووٹ نہیں چاہیے. کیا انداز ہے تم ماں اصل ماں سالتوں کو ماں سالتوں کو مین اجرن کہ, اور یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی متعلق نہیں کہی. عزیزہ نعمان اصول قرآن میں ایک دیا ہے, اسے ذہن میں رکھیے گا, آپ کے یہ اس ہاں سے رکھنا جی 34/47 3/4/7 لکھ لیا اس ہاں سے رکھنا جی 34/47 3/4/7 لکھ لیا. یہ ایک بات آ گئی اسی زمن میں, اور وہ اگر ذہن نشین آپ کر لیں گے آپ کے موجودہ بے شمار الجھنیں آپ کے لیے حل ہو جائیں گے, بے شمار مسائل حل ہو جائیں گے. کہا یہ ہے قرآن نے 36/21, سوال ہوا کہ ہم کس کے فالوور بنیں, کس کے ساتھ چلیں, کسے فالو کریں, کس کی پارٹی میں شریک ہوں. یہ چیزیں ہوتی ہیں نا, فالوور بننا ہوتا ہے نا لیڈر کا لفظ, قرآن میں اس کے لیے ابتدا کا لفظ ہوتا ہے. کہا کہ نتبعو من لا یسالکم اجرا وهم مهتدون. دو کوالیفیکیشن دیکھ لیا کرو, ایک تو یہ دیکھ لیا کرو کہ وہ قرآن کے بتائے ہوئے صحیح راستے پہ خود چل رہا ہے, تو بڑی بات تھی یہ, اتنا دیکھ لو بس کافی ہے. کہا نہ اتنی بات ہی نہ دیکھا کرو, من لا یسالو کو مجنا, نہ دوسرے یہ دیکھا کرو کہ تم سے کوئی اس کا معاوضہ تو نہیں مانگ رہا. کبھی وہ من لا یسالو کو مجنا, کہا دیانت دار بلانے والی کی نشانی یہ ہے, خود وہ صحیح راستے کے اوپر ہو. پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے, اور دوسری بات وہ بھی میں نے کہا نا, اسی سانس میں یہ دوسری چیز قرآن نے کہی ہے, کتنی اہم چیز ہے جو اس نے کہی, تو اس کے ساتھ چلو, اس کو فالو کرو, وہ صحیح راستے پہ, اور تم سے کسی قسم کے کسی معاوضے مطالبے سلے کا مطلب یہ ہے. دو خصوصیات جس کے اندر یہ ہوں اسے سمجھو, وہ لیڈر کے معنی ہیں, اس کے پیچھے چلا جائے اسے بھی سمجھو, اس کو فالو کرو. یہ چیز جہاں ہر رسول نے اپنے متعلق سے کہی, خدا نے ان کی زبان سے کہلوائی, قیامت تک کے لیے ہمارے لیے بھی یہ ایک نقطۂ ہدایت دے دیا کہ کسے فالو کیا جائے, کس کا ساتھ دیا جائے, اس کا ساتھ دیا جائے کہ جو قرآن کی ہدایت کے اوپر ہو, اور اس کے ساتھ یہ کہ اپنے لیے کسی قسم کے صلے اور معاوضے کا متوقع نہ ہو, طلبگار نہ ہو. اور معاوضے کی شکل تو میں نے کہا ہے نا, یہ روپیہ پیسہ ہی نہیں ہے, روپیہ پیسہ شاید کچھ نہیں ہے, یہ تو لاکھوں روپے خرچ کر کے اور پھر کچھ معاوضہ لیتے ہیں آپ لوگوں سے, پیسہ بھی روپیہ تو اور کوئی چیز ہے, بہت پس درجے کی چیز ہوتی ہے. تو اصول آپ نے سمجھ لیا کہ قرآن نے بتایا, کل ماں اصل حکم علیہ, بڑی چیز ہے عزیز, دلے بے مدعا ہونا, لیکن یہ بھی میں نے غلط کہہ دیا ہے, دلے بے مدعا ہو نہیں سکتا, مدعا ہوتا ہے پر مدعا اور مدعا میں قرآن نے یہ بتا دی بات, معاف رکھیے گا وہ رہ ہی گئی تھی, ورنہ جس چیز نے پھر ذہن میں پیدا کر دی. ماں اصل حکم علیہ, یہ اصل حکم, تم سے میں کوئی معاوضہ نہیں مانتا, بات تو یہ تھی, تم سے نہیں معاوضہ مانتا, یہ نہیں ہے کہ میں ان کا معاوضہ ہی نہیں کرتا, تم سے نہیں میں تم معاوضہ مانتا, یہ نظریا اللہ اس سے مانتا ہوں, دل کے مدعا بھی نہ رہا, وہ آرزو اگر دل کے اندر نہیں رہتی تو وہ دل تو مردہ ہوتا ہے, زندگی تو آرزو کا نام, تو یہ چیز کے میں کوئی اس کا طلبگار ہی نہیں کسی معاوضے کا, کسی قلعے کا, تو یہ بات تو غلط ہو جاتی نا. ہاں اتنا دیانت دار ہے یہ دائی کہ اتنی سی بات جو تھی اس کو چھپا کے نہیں رکھا ہے کہ وہ اگر ورنہ کہتا یہی نا کہ سیلف لیس نیس جس کو ہم کہتے ہیں, ہاں بالکل نہیں, میں کنفیوز نہیں ہوں, بالکل کچھ نہیں مانگتا, نہ کوئی طلبگار نہیں ہوتا, نہیں لا اصل و تم میں تم سے کچھ نہیں مانتا, ان نظریہ اللہ اللہ, اس کا اگر خدا سے کون سا خدا کہا, لہذا یاد رکھو جو میں نے یہ کہا ہے, وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ. یہ سیکولر لاز یا قوانین نظام حکومت اور اس میں جو قرآن دیتا ہے اس میں فرق کیا ہے, قرآن کے قوانین کے متعلق ہے, دام و بدلہ میں کلمہ انموکیبل, انچینجبل, غیر متبدل. یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ انسانیت پرستی کو درمیان سے نکال دیا, دنیاوی احکام میں کیا ہوتا ہے, دنیاوی قوانین, ایک حاکم بدلا, ایک حکومت بدلی, اور ہر ایک نے اپنے اپنی جگہ مرغے قبلہ نماز کی طرح پھڑکنا شروع کر دیا, یہ جو نیا آیا ہے پتہ نہیں کس قسم کے قانون بنائے گا, پتہ نہیں کیسے یہ کام جاری ہیں, پھر انہوں نے تو جو اتنے پرمٹ جاری کر دیے تھے, لائسنس دے دیے تھے, یہ پتہ نہیں ہے بھیا جمبے سے چڑھتے نیلوں گڑی نہ انجن بنا لے نہ انجینئرنگ, وہ ساری کینسل ہو جائیں گے. ہر حکومت کے بدلنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں نا یہ چیز ہوتی ہے, چھوٹے سے پیمانے پہ تو ایک تھانے دار بدل جائے علاقے کا, تو اس وقت بھی یہ ہوتا ہے کہ ہو جائے بندہ جگہ ہوں آیا ہے, ہے کہ نہیں بلند. یعنی انسان کے بدلنے پر یہ سارے پیمانے بدل جاتے ہیں. حکومت کے بدلنے کے پیمانے بدل جاتے ہیں, حکمران کے بدلنے کے پیمانے بدل جاتے ہیں, اور ہم لوگوں کا تو پوچھو ہی نہیں ساتھ کے کس کے بدلنے سے کہاں کیا بدلتا ہے. امریکہ کا الیکشن ہونا لگ جاتا ہے, یہاں کاروبار ٹھپ ہو کے رہ جاتا ہے, انتظار کرتے ہیں روز یوں سن سن کے کون سی پارٹی برسر اقتدار آئی ہے, اب کون سا صدر بنا ہے وہاں کا جی. یعنی وہاں کی جو تبدیلی ہوتی ہے, جس طرح سے زلزلہ کر دیا 7000 میل کے نیچے کہیں ہوا اور یہاں آ کے ہمارے مکان گر گیا, وہ وہاں کے انتخاب کے اوپر یہاں زلزلے آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہے یہاں کے, یہاں کسی کو بھی اطمینان میسر ہو سکتا ہے کہ خیر یہ حکومت یہ احکام اچھے ہیں, یہ قانون ٹھیک ہیں, کیا پتا ہے کل ہی مر جائے, کل ہی چینج ہو جائے, دوسرا آ جائے, ان کے بعد پتا نہیں کیا ہو. ہر وقت یہ دھڑکن لگی رہتی ہے انسان کو کہ یہ مرا یا بادشاہت کے اندر تو وہ بادشاہ مرے دوسرا بادشاہ جڑا ہوگا وہ تو کان دتا کان کاٹ دینا ہے. یعنی ہر وقت یہ چیز رہتی ہے, جہاں بھی انسانوں کے بس میں کوئی چیز ہو, کسی کا قانون بنانا, حکومت کوئی احکام نافذ کرنا, ہر وقت دھڑکا رہتا ہے. انسان پرستی ہے نا, پتا کیا کہا توکل بھروسہ کر تو, یہ ادنے توکل کی بات ہے. دنیا کی حکومت میں آپ کسی پہ اعتماد و بھروسہ ہمیشہ کے لیے نہیں کر سکتے, پارٹی بدلی اور اس کے بعد پتا نہیں کر کے آپ توکل. آج پھر وہی بات آ گئی, ان لفظوں کے مانوں نے تو ہمیں تباہ کر کے رکھ دی. توکل اللہ علیہ جی کرنے, یعنی جنہوں کچھ نہ کرنا ہو بیٹھے ہوئے ہو, یعنی توکل اللہ کرنا ہے. وقت کے معنی ہوتے ہیں, جس انداز میں ہوائی جہاز سے ایک پیراشوٹ والا اپنی چھتری دے کے چلان لگا دیتا ہے, وہ جو اس کا اطمینان ہوتا ہے اسے توکل کہتے ہیں. کتنا بڑا یقین محکم کامل بھروسہ ہوتا ہے اپنی اس چھتری کی محکمیت کے اوپر, آدھے آسمان میں سے چلان لگا دیتا ہے, کہتا ہے یوں بھروسہ رکھ, ڈر نہیں. کہا کہ صاحب کیسے بھروسہ رکھوں, ہمیں تو روز تجربہ یہ ہے کہ ذرا سا وہ کی تیز حکومت ہوئی کوئی مرا اور اس کے بعد معاملہ کا تو کہتا توکل علی الحی الذی لا یموت, اس کے قوانین کے اوپر بھروسہ رکھ جو ہمیشہ زندہ رہے گا تو کبھی نہیں مرے گا. عزیزہ نے من یوں نظر آتا ہے کہ خدا نے اپنی دو صفتیں بتائی ہیں, الحی لا یموت, صاحب مجھے کیا تم ہمیشہ زندہ رہے گا نہیں مرے گا, مجھے کیا, میں نے تو تم مار دینا ایک دن, دیکھ رہے ہیں نا ہمیں بغیر اس سے کوئی اس چیز سے خدا کی ان سفتوں سے ہمیں کوئی تعلق نظر نہیں آتا, وہ ہمیشہ زندہ رہے گا وہ نہیں مرے گا. توکل جب کہا ہے بھروسہ کر اس کے قانون پہ, اب ہمارا تعلق آ گیا. اگر کہیں کوئی انصاف والی پارٹی برسر ہو چکا, کوئی حکمران ایسا ہو جو واقعی انصاف عدل احسان والا ہو, اور اس کے متعلق یقین ہو جائے کہ اس میں بدلنا نہیں ہے, آپ نے دیکھا کتنا بڑا بھروسہ توکل اور اعتماد حاصل ہو جائے گا. یہاں تو اتنا سا جو بھروسہ ہوتا ہے تو صاحب کم از کم 5 سال کے لیے تو یہ ہو گیا ہے نا, یہ الیکشن جو اتنے میں کسی حد تک ایک بھروسہ ہوتا ہے, اور اگر وہ ہو ایسا علی الحی الذی لا یموت, اس کے قوانین ہیں قابل اعتماد اور بھروسے کے قابل, بھروسہ کرو اس کے اوپر, اور اس کے لیے کہو کرو کیا, وسبے بے ہم دہی, ان قوانین کی روح سے ایسا نظام قائم کرو. وسبے بے ہم دہی کے میں نے کہا نا بس وہ ترجمہ آپ کیجیے گئے قرآن کی, سبے بے ہم دہی خدا کی حمد و ستائش کی تسبیح پھیرتے رہے سب بہت کام کر گیا تو یہ نہ پھر یہ تھڑ دیے بچ مجھے کون پتا ہے لا جو نہیں تو ابھی مار نہیں گئے ابھی جوڑے آ گئے پھر یہ دیکھنا نا کیا کہیں جوڑنے آؤ مارنے کی چھٹ کے دیکھ سب پہ ہم اونچی اور اونچی محاورہ یار کیا کہتے میں نے کہا نا سبے کے معنی ہوتا ہے پوری توانائیوں سے سر در میں عمل رہنا, کسی مقصد کے اصول کے لیے پوری توانائی سے. میں نے کہا نا کہ عرب घोड़े की वो चाल जिसमें वो दोनों पांव पूरे फैला के मारता है ना, पलाटिंग गैलेटिंग उसको कहते हैं या किसको कहते हैं। ऐसी जो एक बार घोड़ा देखा ही सारी उम्र दोबारा नहीं चढ़े, एक बार चढ़ मार जो कोई घोड़ा पीछे मुंगे ही मुद्दे ऐसी मुद्दे कोई ना चढ़े सुन लगे बड़ी बार लगती वो। अरे उसको कहते थे उस चाल को जिसमें वो पूरे अपने दोनों पांव समेटता है। वो कोई घोड़े वाला बोले तो सही तो की उनकी चाल। इस मोटर और साइकिल के जमाने में अब घोड़े की चालों को कौन जाने का। वो अरब उसको कहते थे। या ये जो तैरना होता है ना जिसमें पूरे बाजू से जो तैरते हैं ये तैराकी होती है वो ये है, इसको वो कहते थे ये कर। वो जो है ना अगर ते वो किस्से में अगर तो यूनुस अलैहि सलाम के किस्से में कुरान में है ना कि वो अगर वो सब्र ना होता तो वहाँ डूब जाता और क़यामत तक वही रहता। तो उसमें ये है ना कि अगर वो तस्बीह ये ना पढ़ता ला इलाहा इल्ला अंता सुभानाका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन तो फिर वो क़यामत तक वही रहता। उसने ये तस्बीह पढ़ ली तो अब यहाँ जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है ना आमतौर पर इम्तिहान देता है ना देख रहे हो ना। हाँ तो चादरों दिख जाती है ये सारा साल ना उस्तानियों को पढ़ाया है उनका नैनों को पढ़ाया होता है वो जिस में फिर आंदा इम्तिहान से नजर आंदा भी आई मच्छी तो लगी निकल में तो हजरत यूनुस ने फिर बिठा देती है उस्तानियों की और वो मंगाती है वो खजूरों की गिर के। ये एक बड़ा कारोबार है आपको मालूम नहीं, आप अगर कुछ और काम नहीं है तो ये काम कीजिए। ये किराए पर मिलती है ये खजूरों की गुठलियाँ कितने 25 रुपए की नहीं वो एक जितनी पढ़नी होती है ना 25 रुपए की 15 लाख होती है 25 रुपए की। मेरा ख्याल है कि जरूर कर तो मंगा ही लीजिए पता नहीं कल कितनी हो जाए उनको रोज 5-8 रुपए जानता है ना। वो बिक जाती है फिर चादरें और फिर वो लड़कियाँ बैठ जाती हैं और फिर उस्तानियाँ भी बैठ जाती हैं तो सूची एक होती है कि उस दिन भी पता ले लेती है कैसे। और वो कहती हैं कि हजरत यूनुस यही तस्बीह पढ़ाती है ला इलाहा इल्ला अंता सुभानाका अज़ीम तो वो जनाब ये आया करीमा जो है उसका जिक्र होता है। मस्त रखो जिक्रो फिक्रो सुबह गाई में मस्त रखो जिक्रो फिक्रो सुबह पुख्ता तार कर दो मिजाज खान का भी अजीजान मन दिन दस गाहों के अंदर ये कैफियत कराई जा रही है। इम्तिहान में पास होना मेहनत से नहीं है, दो ही तरीके उसके हैं। कुछ रिश्वत इनको दो जो इम्तिहान लेने वाले हैं, कुछ उसको दो जिसके हाथ में आखिरी नतीजा। और ये आया एक करीमा से और ये आय सुबहाना के विर्द कराने के लिए कर दिए जाए विर्द से पढ़वाने के लिए कर दी। ये बच्चियां ये बच्चे जो है ये जहन में क्या लेके निकलेंगे यहाँ से मस्त रखो पुख्ता तार कर सब्बे में हम तो ही उसके निजाम को हम्द के माने होता है नौ। ये अरबों के हाथ की तर्जुमा है अजीजान मन लफ्ज का पता नहीं क्या बला थी ये कौन। हम्द के माने होता है किसी बहुत बड़े शाने का ऐसा मास्टरपीस शाहकार उन्होंने कहा ऐसा लाजवाब शाहकार जो नौ इंसानी की मनफत के लिए बनाया गया हो और वो ऐसा हो कि जिसे देखकर हारे की जुबान पर विराज साख्ता आ जाए इसे वो हम कहते। जिसका तर्जुमा हमने तारीफ किया है तारीफ के लिए तो लफ्ज उनके यहाँ मजा भी था सना भी था। मजा खुदा के लिए कहीं नहीं आया कुरान में था मजा वो कहते हैं बादशाहों की होती है इसमें खुशामद करना भी होता है इसे कुछ करना होता है। यहाँ ना किसी की मदद होती है ना किसी को खुश करना होता है ना किसी को किसी खुशामद होती है उसमें। यहाँ तो होता है कि एक शाहकार आपके सामने आता है आपको मालूम भी ना हो कि किसका शाहकार है वो उसे देखकर बेसाख्ता जुबान के ऊपर आ हा 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 इसे कहती हूँ वो हम न मालूम हो आपको कि मोना लिसा का पेंटर कौन था। सामने आई तस्वीर अगर निगाहों के अंदर आप दीदा है रब लतीफ़ वाला है प्रिपेयर कर सकते हैं आप ऐसे पिछन कर वो जो बेसाख्ता जुबान से निकलती है ना अरब उसको हम कहते थे कहा कि اس کے قوانین کے جن میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی کیونکہ اس کو کبھی نہ ہوگی, اس کو اس قسم کے محسوس نظام کی شکل کے اندر متشکل ہو. ما ینفعُ الناس, نو انسانی کو اتنا منفعت بخش وہ ہونا چاہیے کہ جو اس نظام کو دیکھے بے خاص کہہ دے کہ سبحان اللہ کیا بات ہے اس نظام کے ساتھ, سب بے بے ہم بے. آگے دو لفظ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس میں دو چار ذرا سخت مقام آتے ہیں, ان میں سے وکفا دہی بے ذنوب عبا دہی خبیر. درس میں مجھے کسی اور سے بہ نہیں آتا کہ حساب سے کیا دینا کہ وقت ختم ہو گیا, بڑا اہم مقام ہے. کفا دہی بے ذنوب عبا دہی خبیر, ترجمہ ہوتا خدا اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب واقف ہے. بات تو یہ ہو رہی تھی کہ اس کے نظام کو ایسا سوچ دے ہم بنا دیجیے دنیا کو کارو کے سب کے, وہ خدا اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب واقف ہے. زم اس کا جمع جنوب, اس کا ترجمہ ہوا گناہ, بندوں کے گناہوں سے واقف. گناہ ہی نہیں ہوتی ہمارا ایمان ہے, خدا کہتا ہے کہ ہم تو تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات تک سے واقف ہیں, تمہاری نگاہ کی خیانتوں تک سے واقف ہیں. ٹھیک ہے, تو واقف ہوا, یہ بھی ہوا ضرور. یہاں کوئی ایسی چیز اہم بھی نہیں ہے آپ کہیں گے جس کے لیے آپ نے کہا اہمیت اس کی اور جگہ آتی ہے. سورہ الفتح میں ہے 48 نمبر, مشہور ہے وہ ابتدائی ہے سورہ فتح. انا فتح نہ لکا فتح مبین لے یاگ فرا لک ما تقدم من ذنب و ما تاخر. ہزار برس کے عزیزان من یہ آج جو ہے یہ محبت بنی ہوئی ہے ہمارے ہاں مزدو حلقے کے اندر 225. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے اے رسول ہم نے تمہیں ایک فتح اور فتح مبین عطا فرمائی ہے, بہت بڑی فتح عطا فرمائی ہے. تاکہ ترجمہ تاکہ بخش دے خدا تمہارے وہ گناہ جو تم اس سے پہلے کر چکے ہو اور وہ گناہ جو اس کے بعد تم نے کرنے ہیں. ابھی غور فرمائیے آپ, کوئی تعویل نہیں لگا ہے اس کے اندر. ظاہر مخاطب کا سیدھا رسول اللہ کو مخاطب کر کے ترجمہ یہ بتایا, بس ترجمہ ہی نہیں ہے کلیوں میں تفصیل ہے اس کے اندر. اب اس کے بعد گروہ بن, وہ گروہ جس نے کہا کہ انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں, ان سے تو گناہ سرزد نہیں ہوتے, اور یہ آیت کے بعد وہ کیا کرے. اب چلے گناہ بھی اس کی تعلیم کتابوں پہ کتاب میں لکھی چلی جا رہی, بنتی کچھ نہیں ہے. مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو سرزد ہو سکتے تھے, وہ سب کچھ کہتے ہیں, 100 سنار کی 1 لوہار کی وہ ایک آیت کو پیش کر دیتے ہیں سب. اور پھر وہ آیت میں آپ غور کیجئے گا کہ جو پہلے کر چکے ہیں آپ گناہ ان کو بھی بخش دے اور جو کریں گے اس کے بعد ان کو بھی بخش دے. پہلے ہی یعنی کرن تو پہلے اندازہ لگائیے کہ کیا تصور پیدا ہوتا ہے آپ کے یہاں اس رسوم کا معذر اور اس خدا کا چلی ہوئی ہے. یہ ساری ہمارے گاؤں میں ذرا ایک دلچسپ کی تصویر آتی ہے, مجھے بڑا ہی افسوس ہے کہ مجھے درس میں آنا پڑتا ہے اس دور میں ہمارے یہاں کے مفسر مودودی صاحب کی. میں کبھی بھی درس میں آپ نے دیکھا ہے کبھی کی نام نہیں لیتا, خاص طور پہ اس لیے میں کہتا ہوں اس دور میں ہماری نئی جنریشن کے اوپر کام از کام ان کے ذہنوں کے اوپر بڑا اثر ہے ان کے خیالات کا ان کی تصویر کا. مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر کی زندگی کے چند دن دیے ہیں کوئی توفیق دی ہے, میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ کم از کم ان نوجوانوں کے ذہن سے وہ غلط تاثرات کسی حد تک میں نکال دوں جو قرآن کے خلاف دین کے خلاف ان کی طرف سے پیدا کیے جا رہے ہیں. مجھے اس لیے نام لے کے جو بات کہنی پڑتی ہے ورنہ میں کبھی بھی یہ نہیں کرتا وہ کیا کہتے ہیں اس بات میں. ان کے ہاں کی صورت یہ ہے, انداز ان پر یہی ہمیشہ ہوتا ہے کہ گاندھی جی بھی خوش رہے ہیں راضی رہے سرکار. وہ طبقہ جو کہتا ہے کہ گناہ کر سکتے تھے ان کی بھی رعایت رہی, دوسرے یہ کہ وہ نہیں کر سکتے تھے گناہ ان کی بھی ساتھ رعایت رہے. کیسے یہ رعایت رکھی جا سکتی؟ ان کی یہ کتاب ہے رسائل و مسائل. میں ایکسپیکٹ لینے کی بجائے خود ہی میرے پاس پڑی تھی, اٹھا لایا ہوں. رسائل و مسائل قصہ چہاروں چوتھا سستا ایڈیشن اس کے لیے 375 کا تھا. ان سے سوال پوچھا ہے کسی نے کہ انبیاء کرام سے لغزش ہو جاتی تھی؟ کہا جی نہیں ہوتی. ادھر ہو گئی نا بات, نہیں ہوتی تھی والوں. میرا خیال یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام چونکہ اللہ تعالی کی نگرانی میں کام کرتے تھے, تو اس بنا پہ ان سے لغزش کا صدور نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ دیکھ لیجیے, خدا کی نگرانی میں کام کرتے تھے, ہر وقت وہ نگران کرتا رہتا تھا کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھائے نہیں. خدا کی نگرانی کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا. پہلے تو یہی دیکھیے نا کہ اپنی طرف سے جو بہت بڑا کریڈٹ دیا جا رہا ہے انبیاء کو, وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ خدا کی نگرانی میں جو کام کرتے تھے. آپ کا بچہ آپ کی نگرانی میں اگر ادھر چلتا ہے اور جو غلط قدم نہیں اٹھاتا, تو اس میں اس کی کیا کاریگری ہے؟ وہ تو آپ کی نگرانی میں یہ کچھ کر رہا ہے. تو خدا کی نگرانی میں کیونکہ وہ یہ کرتے تھے, اس واسطے دیگر ان سے لذت نہیں ہوتی تھی. وہ خدا لذت کی خاص درد نہیں ہونے دیتا. اب وہ جو دوسری طرف ہیں جو گناتے ہیں کہ صاحب یہ لذت یہ لذت, ان کے جیدے کے مطابق اب وہ سامنے آئے کہ ان کے متعلق کیا کہا جائے. کہتا کہ میرا خیال یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں کام کرتے ہیں, لکھا ہے تھے, لکھنا چاہیے تھا کام کرتے تھے, اس لیے ان سے لغزش کا صدور اس بنا پر نہیں ہوا. صدور تو ہوا ہے, اس بنا پر نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی وقت ان سے غافل ہو گیا تھا. یہ ہوا نا کہ لغزش صادر ہوئی, تو یہی آیا نا کہ وہ تو خدا کی نگرانی میں کام کرتے تھے. تو پھر یہ جو گر پڑا بچہ گرتا ہے تو اندر سے آواز دیتا ہے, تم پیچھے گئی ہوئی سانی ہے, دیکھ بھی نہیں لگی کہ بچہ مار کے. وہ کہنے لگی میں تو ہانڈی دو ہی پھیرن لگی سنا اسی ہی کرنا ہے, تو اگست آ جانا. اس لیے نہیں لگ سردر ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس سے کسی وقت غافل ہو گیا تھا, بلکہ اس بنا پر ہوا. بڑی توجہ سے سنی عزیزہ نے مان کانپ جائیے, اس بنا پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لغزش ان سے صادر ہو جانے دی. اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان آپ لے, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ گئے. اللہ نے ان سے وہ لغزش ہو جانے دی تاکہ دنیا پر یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ وہ بندے اور بشری ہیں, خدائی سے بات کے حامل نہیں ہیں. یہ ثابت کرنے کے لیے خدا ان سے یہ لغزشیں ہو جانے دی. عام طور پہ تو رو دیتا تھا نا کہ نہ ہو, اور کبھی کبھی ہو بھی جانے دیتا تھا. اور اس میں کہتے ہیں حکمت بہت بڑی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ انسان ہی ہے, بشر ہے, خدائی صفات نہیں ہے. اس میں خدائی صفات ہوتی تو کوئی لغزش ہی نہ ہوتی. عزیز الرحمان, آپ نے غور فرمایا, اس سے کہا کیا کہ لغزش نہیں ہوتی تھی تو اس وجہ سے کہ خدا نگرانی کر رہا ہے. وہ بھی حضور کے اپنے کیریکٹر کی بنا پہ نہیں تھی, معاذ اللہ, جو کسی کی نگرانی کی وجہ سے ہی کام کرتا رہتا ہے. وہ مزدور جس کے سر پہ کھڑا رہنا پڑے آپ کو کہ وہ کام کرتا رہا جن پر, تو دیانتدار مزدور کہلاتا ہے. نگرانی کی بنا پہ لغزش کسی پہ نہ ہو, کریڈٹ ہے اس کا, یہ کریکٹر کہیں گے اس کو آپ. اور اس کے بعد پھر خدا کی حکمت عالیہ تو کبھی کبھی وہ ان سے یہ نہیں کہ اس کو وہ بے احتیاط ہو جاتا تھا, غافل ہو گیا تھا ان کے الفاظ, نہیں وہ جانے دیتا تھا. اب جب نہیں ہوتی تھی تو اس کا کریڈٹ ان کو نہیں جاتا. جب یہ ہوئی ہے ان سے لغزش, تو ہوئی تو خدا کی اس حکمت بالغہ کی اوپر بقول ان کے, کہ لوگ کہیں کہ یہ انسانی ہے. لوگوں کو کیسے یہ پتہ چلے کہ خدا نے ہو جانی دی ہے, اس نے خود نہیں دی. اور یہ ایکسپلین اس کو کیسے کریں کہ صاحب یہ میں نے نہیں کی, اس میں ہو جانے دی ہے. سارے تو اسی کی طرح منسوخ کریں گے نا, پہلے کہیں گے نہیں انسان ہے, معلوم ہے یہ کون انسان ہے, کون رسول ہے. اور سے سنیے عزیزہ نے مان, حضور کی 40 سال کی عمر اس سے پہلے جو جتنی تھی وہ تو اسلام پہ نہیں تھی, جتنی تھی وہ تو اسلام پہ نہیں تھی. نبوت تو آئی اس کے بعد ہے نا, یہی تو اس کے بعد آیا ہے, اسلام تو اس کے بعد آیا. اس کی پہلی زندگی جو ہے وہ تو اسلام کی نہیں ہے. دشمن جب پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس دعوے کی صداقت میں ثبوت کیا ہے کہ آپ سچے ہیں خدا کے رسول, کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ وہ رسول اپنی اس پہلی زندگی کے متعلق کہتا ہے کہ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, میں نے تو یہ پورا 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے, میری اس زندگی سے تم پہچان نہیں سکتے کہ یہ سچے کی زندگی ایسی ہوتی ہے یا جھوٹے کی. اللہ اکبر, وہ نبوت سے پہلی زندگی کو اپنے پیش کر رہا ہے اپنے دعوے کی صداقت کے ثبوت میں, اور کوئی ان دشمنوں سے انگلی نہیں رکھتا یہ کہنے کے لیے کہ ہاں تمہاری زندگی میں یہ یہ چیزیں ہم نے دیکھی. اتنی پاک باز زندگی ہے, بعض کی زندگی کے متعلق جب نبی ہو گئے ہیں تو اگر وہ کوئی لغزش نہیں کرتے تو خدا کی نگرانی کی وجہ سے, اور پھر لغزشیں ہو رہی ہیں, خدا کہتا ہے کہ لغزش ہونے دو ان سے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ انسانی ہے. قرآن نے بتایا ہے, خود خدا نے بتایا ہے کہ تمہارے انسان ہونے کا ثبوت ان کو کیسے مل رہا ہے. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان کیسا ہے, بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, ہماری طرح کھاتا پیتا ہے, اس کے بال بچے بھی ہیں, سودا سلوک خریدتا پھرتا ہے, یہ کس قسم کا انسان ہے. اور اس کے جواب میں حضور وہی کی زبان میں فرماتے ہیں, خدا کہتا ہے ان سے کہو کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں, تم مجھے سپر نیچرل سپر ہیومن کیوں سمجھتے ہو, تمہارے جیسا انسان ہوں. خدا نے یہ دلیل دی ہے, رسول کے بشر ہونے کے دعوے کے ثبوت میں دلیل یہ دی ہے. تو ان کے نزدیک یہ دلیل کافی نہیں تھی, اصل میں ثبوت اور دلیل یہ تھی کہ ان سے کبھی کبھی گناہ ہو جاتا اور پھر لوگ سمجھتے, تو پھر لوگ اتنا ہی سمجھتے کہ یہ ایک انسان ہے. معاذ اللہ کس قسم کا انسان سمجھتے لوگ پھر اس کو. عزیزہ نے مان, یہ ہے وہ انسان اسلام, یہ ہے وہ سیرت رسول اللہ کی جو ہمارے نئے نوجوانوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر کے اس معاملے میں, آپ سوچ لیجیے اس کے باوجود بہت سے دوست کہا کرتے ہیں کہ صاحب تم تو ان کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہو, بتائیے کہ یہ کچھ دیکھنے کے بعد اگر خاموش بے نشین گناہ نمو سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہوتا ہے عزیزہ نے من کہ میں یہ باتیں جو بات کروں, کس طرح یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد سمجھنے کے بعد خاموش رہ گئے. بات پھر یہ ہوئی کہ یہ کیا کہا ہے پھر خدا نے, ما تقدم من ذنبہ کا و ما تاخر, تاکہ بخشے گئے جو ان کا ترجمہ ہے, پہلے بھی گناہ آنے والے بھی گناہ تمہارے یاد میرے اندر. کیا بات کا کرنے سے بات چلی ہوئی ہے تو ساری لوگ وہ کہتے ہیں کیسے ختم ہو گئے اور کیسے سے کر لیں گے, بات بڑی اہم ہے, اس کا جواب ہے یہ نہیں میں جلدی ختم کروں. عزیزہ نے من زمب کا ترجمہ پوچھو عربوں سے کہ بات وہ کیا کہا کرتے تھے جس کا ترجمہ زمب کے لفظ کے معنی, بنیادی معنی تو اس کے ہوتے ہیں یہ مویشی کی دم. آپ کہیں گے یہ کیا کہا, بڑے کیا ہوتی ہے دم, پیچھے لگی ہوئی چپکی ہوئی الگ ہی نہیں ہوتی, ہر وہ بات جو کسی کے پیچھے اس طرح چپک جائے وہ جہاں جائے اس کے ساتھ ساتھ جائے, گلاس کی چپتا ہو اسے وہ کہتے تھے بنیادی طور پر الزام, اور اس کے بعد کہتے تھے کسی کے خلاف الزامات اتہامات تم سے بوتان جو تراش کے چپکا لیے جائیں اور ایسے طور پہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ وہ بیچارہ جہاں جائے وہ اس کے پیچھے چپتا رہے, جیسے مویشی کی دم چپکی رہتی ہے, اسے کہا کرتے تھے وہ غم جس کا جمع جنوب. قرآن سارا بھرا پڑا ہے کہ یہ تیرے متعلق کیا کچھ کہتے ہیں, ساحر ہے جادوگر مشہور ہے کسی نے جادو کر دیا, کاہن ہے یہ کچھ کر سکتے ہیں, اپنے کوئی مقصد ہے, شاعر شاعر ہے, اور پھر شاعری کے متعلق بھی حالانکہ شاعروں کو اتنا اونچا سمجھتے تھے، شاعر ہے نہ تربس و بہی راب المنون، فکر کی بات نہیں ہے، شاعری کی طرح چند دن گرم جوشیاں یہ پیدا کرے گا، زمانے کی گردشیں خود مٹا دیں گی، اس کو کیوں فکر کرتے ہو؟ کچھ نہیں، یہ سارے اتہامات تھے جو لگائے جاتے، الزامات تھے جو چپکائے جاتے تھے، ہمارے یہاں لفظ بھی چپکانا ہے، سارے عمر یہ کہا، اب بات سمجھ میں آ رہی، کہا یہ تو کہتے تھے نا کہ یہ تاریخ کامیاب نہیں ہو سکتی، شاعری ہے، مذہبی پیشوائیت ہے، کہانت ہے، محض نظر بندی ہے، یہ کچھ کہتے تھے نا، انا فتحنا اللہ کا فتح مبینا، یہ ایسی عظیم فتح تمہیں حاصل ہوئی ہے، تو جتنے الزامات اس سے پہلے لگاتے تھے وہ بھی اس میں دھو دیے، اس کے بعد بھی جو لگائیں گے وہ بھی دھل جائیں گے، اس کی وجہ سے فتح عظیم تو دے نتھنگ سکسیڈ لائک سکسیز، یہ ساتھ بلکہ یہ سنا حدیبیہ کا وقت ہے، فتح کے معنی ہے دروازے کھول دینا، لفظ بھی یہاں فتح عجیب ہے جو کہا ہے قرآن نے، اگر تو اس خاص حدیبیہ کے مقام پہ یہ جسے ہم یہ میدان جنگ میں فتح کہتے ہیں نا، وہ نہیں تھی نصیب ہوئی، آنے والی فتوحات کے دروازے کھول دیے سلسلہ حدیبیہ کے اندر، قرآن کہتا ہے کہ ایسے دروازے کھولے ہیں تمہارے لیے فتوحات کے ہم نے، کہ اس کے بعد اس سے پہلے تیرے خلاف یہ جتنے بھی پروپیگنڈا کیا کرتے تھے، الزامات اتہامات چپکایا کرتے تھے، یہ وہ بھی دھلا دے گی، اس کے بعد بھی جو کچھ الزام لگائیں گے سب دھل جائیں گے، فتح مبین انا فتحنا لك فتح مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک، اور یوں اللہ اپنی نعمتوں کا اتمام تیرے اوپر کر دے گا، ویہدیک اللہ صراط مستقیمہ وینصرک اللہ نصرا عظیما، کیا بات ہے آیتوں کی، دیکھو دیکھو ان کی کس طرح خدا کی فتح نصرت تمہارے ساتھ ساتھ چلتی ہے، کس قدر کامیابیوں کی کامیابیاں تمہیں نصیب ہو جاتی ہیں، طریقہ یہ تھا ان اتہامات و الزامات کا جواب دینے کا، ہم نے جو تمہیں روک رکھا تھا نا کہ اپنا وقت کا توالا ہی مت ضائع کرو ان کو ریفیوٹ کرنے کے اندر، وہ اس لیے تھا کہ اس کی حقیقت میں ریموٹیشن اور تجدید یوں ہونی ہے، یہ ہے وقفہ دہی بے جنو بے جبا دہی خبیر آتا تھا، سورہ آل فرقان کی آیت 58 تک ہم آ گئے، 58 تک 59 سے آئندہ ہم دیں گے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم